الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بزرگ اور بھائیوں جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ ہے اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنی صفتوں کے ساتھ آمنت باللہ کما و باسمائہ و صفاتہ فقبلت جميع احکام ایمان مجمل جو ہم لوگ بچپن میں اپنے بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں خود بھی یاد کرتے ہیں میں نے اللہ کو مان لیا جیسا کہ وہ ہے اب اللہ کو مانا جیسا کہ وہ ہے تو کیسا ہے وہ اس کیسا ہے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو سکھاتے تھے سمجھاتے تھے اور قرآن پاک کی صورتیں قرآن پاک کی آیتیں اور تفصیلات جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے بارے میں بیان فرمائی ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اسی کا نام ایمان مفصل ہے ہم لوگ بھی ایمان لے آئے کلمہ ہم نے پڑھا مسلمان کہہ رہا ہے لیکن اس کی بہت کم توفیق ہوئی کہ ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ اللہ پاک کیسے ہیں جیسے ہم ان پر ایمان لے آئے اس کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے تاکہ استحضار ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں کا کیونکہ جب اللہ پاک کی صفتوں کا استحضار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ بندے کا جیسے ہونا چاہیے ویسے ہونا شروع ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں اور زندہ ہیں یعنی کسی ایسی حقیقت پر ہم ایمان نہیں لاتے جو تھی پہلے کبھی یعنی وہ ہیں صبر اور زندہ ہیں بوڑھے نہیں ہوتے کمزور نہیں ہوتے وفات نہیں پاتے مرتے نہیں حی لا یموت ان کو نیند نہیں آتی ان کو اونگ نہیں آتی وہی پوری کائنات کے خالق ہیں اور وہی پوری کائنات کے مالک ہیں وہی خالق ہیں وہی مالک ہیں ہم سب کو انہوں نے پیدا کیا پوری کائنات کو پیدا کیا اور ہم سب کے وہ مالک ہیں اور ہم سب کے چیزوں کے وہ مالک ہیں ہم جن کے مالک ہیں ان کے بھی وہی مالک ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثرى وہی مالک ہے ان سب چیزوں کے جو آسمانوں میں وہی مالک ہے ان سب چیزوں کے جو زمین میں اور وہی مالک ہے ان سب چیزوں کے جو آسمان و زمین کے درمیان میں سب چیزوں کے الملک للہ جیسے الملک للہ ہے ایسے الملک للہ ہے جیسے ملک اللہ کا ہے ایسے ملک بھی اللہ کا ملک ہونے ملکیت مالک ہونا اس حقیقت کو مانتا ہے مسلمان کہ میں اور میری ہر چیز اس کے مالک اللہ ہے جیسے وہ خالق ہے ویسے وہ مالک ہے جن چیزوں کی نسبت ہماری طرف ہوتی ہے ملکیت میں ہمارے کپڑے ہماری گاڑی ہمارا گھر ہماری بیوی میری بیوی میرے بچے میرا سامان میرا پیسہ یہ اضافت یہ نسبت جو ہے مجازی ہے یہ امانتی ہے امانتاً چونکہ ایک چیز ہماری طرف منسوب کی گئی اور اس امانت کی ذمہ داری یہ دی گئی کہ اس کا تم سے حساب لیا جائے گا, اس حساب دینے کی ذمہ داری میں نسبت ہماری طرف ہے کہ کون اس کا حساب دے گا, وہ جو اس کا حساب دے گا وہ اس کا مالک قرار دیا گیا دنیاوی انتظام کے اعتبار سے. آخر مالک تو اللہ ہے. یہ ذہنوں سے نکل گیا بس جب ہم مالک ہیں تو ہم مالک ہیں, ہم مالک نہیں ہو, جب ہم خود ہی اپنے مالک نہیں ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ جو غلام ہوا کرتے تھے پہلے وہ خود اپنا مالک نہیں ہوتا تھا, اس کا آقا اس کو خرید کے لاتا تھا. انسان جب انسانوں میں غلامی کا جب نظام تھا تو اس کا آقا اس کو خرید کے لاتا تھا, اب اس کی کوئی چیز کا وہ مالک نہیں ہوتا تھا. المالک لا یملک, المملوک لا یملک, جو مملوک ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا. اللہ پاک مالک ہے اور اللہ ہی حاکم ہے, حکم اللہ کا. اللہ پاک ایسے ہیں کہ انہی کا حکم پوری مخلوق میں چلتا ہے, پوری مملکات میں چلتا ہے. ان کے پیدا کرنے سے ہم پیدا ہوتے ہیں, ان کے مار دینے سے ہم مر جاتے ہیں, ان کے جوان کرنے سے ہم جوان ہوئے, ان کے بوڑھے کرنے سے بوڑھے ہوئے. کوئی آدمی اپنی مرضی سے جوان نہیں ہوا, کوئی آدمی اپنی مرضی سے بوڑھا نہیں ہوا. ان کے صحت مند رکھنے سے صحت مند ہوئے, ان کے بیمار کرنے سے بیمار ہوتے ہیں. کوئی اپنی مرضی سے تندرست نہیں ہوتا اور کوئی بھی اپنی مرضی سے بیمار نہیں ہوتا. مرضی بیماری اگر مرضی میں ہوتی تو کون بیمار ہوتا ہے, تندرستی اگر مرضی میں ہوتی تو کون چھوڑتا اس کو, جوانی اگر مرضی میں ہوتا تو کون چھوڑتا, کون اس جوانی سے باہر نکلتا. موت بھی موت میں اللہ کا حکم ہے. اور ہمارے جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں, آرگنس ہیں, پارٹس ہیں, حصے ہیں, سب کے مالک اللہ خالق جیسے وہ ہیں مالک بھی ویسے. کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے جس کی ملکیت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہو, ایسے مالک ہیں. اور وہ اللہ جو کہ زندہ ہیں اور جو قادر ہیں, قدرت والے ہیں اور پورے پاور والے ہیں, جیسے پہلے ان کا پاور ایسے آج بھی ان کا پاور, آئندہ بھی ایسے ہی رہ جائے. طاقت اللہ پاک کی ویسی ہے, اس میں زوال نہیں آتا کوئی, اس میں اضمحلال اور کمی نہیں, کمزوری نہیں آتی کوئی. اب تعالیٰ شانہ ایسی قدرت والے ہیں کہ وہ جو چاہیں کریں, وہ جب چاہیں اور جس کے ساتھ چاہیں اور جیسا چاہے کریں. پورے مجموعے کے ساتھ کلیکٹیولی پوری مخلوق کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا. جیسے ایک آدمی پر پورے حاوی ہے, ایسے پوری مخلوق پر پورے حاوی ہے. دور اور قریب سب ان کے واسطے برابر ہے. جیسے عرش سے وہ قریب, ایسے فرش سے بھی وہ قریب, ہم سے بھی ویسے ہی قریب ہیں جیسے عرش سے قریب. حق تعالی شان ہو قادر مطلق ہیں, فعال لما یرید, وہ جو چاہے جو ارادہ کرے وہ کرتے ہیں. ویحکم ما یشاء, وہ جو چاہے فیصلہ کریں. ہماری صحت, ہماری قوت, ہمارے آنکھوں کی بینائی, ہمارے کانوں کی سنوائی, ہماری زبان کی گویائی اور ہمارے دلوں کی یعنی دھڑکن ہارٹ بیٹنگ اور ہمارے لیور کا فنکشن, ہماری کڈنی کا فنکشن, ہمارے اسٹمک کا فنکشن اور ہمارا بلڈ سرکولیشن, ہمارے نروس کا نظام, ہمارے نروس کا نظام, ہمارے بونز کا نظام, ہماری ہڈیوں کا نظام, ہمارے کھالوں کا نظام, ہمارے بالوں کا نظام, اس میں ان کا ہی حکم چلتا ہے. وہی خالق ہیں, وہی مالک ہیں, وہی رب ہیں, وہی حاکم ہیں. سب کو وہی پالتے ہیں, ہم کو بھی وہی پالتے ہیں, ہمارے جاب کو بھی وہی پالتے ہیں, ہمارے بزنس کو بھی وہی پالتے ہیں. بزنس ہمیں نہیں پالتا اور ہم بزنس کو نہیں پالتے, ہم کو بھی اللہ ہی پالتے ہیں, بزنس کو بھی اللہ ہی پالتے ہیں. ہم کو بھی اللہ ہی چلاتے ہیں, گاڑی کو بھی اللہ ہی چلاتے ہیں. یہ کہ گاڑی ہمیں چلاتی ہے, ہم یا گاڑی کو ہم چلاتے ہیں, گاڑی کو بھی اللہ ہی چلاتے ہیں, ہمیں بھی اللہ ہی چلاتے ہیں. اللہ خلقکم وما تعملون, اللہ تمہارا بھی خالق اور تمہارے عملوں کا بھی خالق ہے. ہمارے ہر عمل کا خالق بھی اللہ پاک ہی ہے. اللہ ہی محافظ ہیں, حفاظت اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے, حفاظت اللہ کی طرف سے. وہ حفاظت کرنے پر آئے تو کسی کی بھی کیسے بھی حفاظت کریں اور کسی چیز کو بھی ذریعہ بنا دیں حفاظت کا. وہ حفاظت کرنے پر آئے تو انبیاء کے امام کی حفاظت کر لیں مکڑی کے جالے سے. انبیاء کے ایمان کی حفاظت مکڑی کے جالے سے فرمانے. وہ اگر پکڑنے پر آئے تو بڑے بڑے فرائنہ کو، قیاسرہ کو، بادشاہوں کو، معمولی مخلوق سے پکڑ دیں. کوئی چیز ان کے لیے حاج نہیں، کوئی دربان، کوئی حاجب، کوئی واچمین، کوئی نگران، کوئی محافظ، محافظ دستے، جب پکڑنے پر آئے تو کوئی چیز بھی مانیا نہیں بنتی، رکاوٹ نہیں بنتی، مطلب کسی سے بھی پکڑنا. اور کسی کو بھی اپنی اپنا لشکر بنا دیں. وہ یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا، وہی جانتا ہے. وہ ہوا کو لشکر بنا لے اپنا، وہ پانی کو لشکر بنا لے اپنا، وہ زمین کو لشکر بنا لے اپنا، وہ فرشتوں سے کام لے لیں، وہ پرندوں سے کام لے لیں، وہ بیکٹیریا سے کام لے لیں، وہ وائرس سے کام لے لیں، کسی کو بھی اپنا لشکر بنا لیں. تیرے رب کے لشکر کو تیرے رب ہی جانتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو وما هی الا ذکرا للبشر. یہ انسانوں کے لیے بہت نصیحت کی بات ہے. تو پالتے وہی ہیں. پالنا جو ہوتا ہے میرے دوستو، جس کو پالا جاتا ہے اس کی ضرورتوں کو جاننا، جس کو پالا جاتا ہے اس کی مصلحتوں کو جاننا کہ وہ ضرورت اس کی وہ اس کو پڑی ہے، اس کے لیے مصلحت بھی ہے کہ نہیں ہے. جس کو پالا جاتا ہے اس کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کا خزانے میں ہونا. آپ کسی کو کوئی دینا چاہ رہے ہیں لیکن خود آپ کے پاکٹ میں نہیں ہے تو کیا دو گے؟ اس پر قدرت ہونا، طاقت ہونا، جس چیز کو بھی جو ضرورت ہے اس کو طاقت ہونا، اس چیز کو دینے کی، بڑی چیز کو دینے کی بڑی طاقت، چھوٹی چیز کے لیے ویسی طاقت چاہیے ہوتی. جہاں پر بھی وہ ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں ہو اور پہاڑوں کے تہوں میں ہو، زمین کی تہ میں ہو، آسمانوں کی بلندیوں میں ہو، کہیں ہو، اوپر نیچے، زمین میں، شمال میں، جنوب میں، اب اندازہ لگائیے کہ مخلوقات کی تعداد کتنی ہے، کتنی پھیلی ہوئی ہے مخلوقات کی دنیا، کائنات ہے. اس کے ہر ہر ذرے تک پہنچ ہونا ضروری ہوتا ہے رب کے لیے. اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا، لا رب الا اللہ، کوئی محافظ نہیں ہو سکتا، اللہ ہی محافظ ہے، اللہ ہی مہیمن ہے، اللہ ہی نافع ہے اور غار ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات فاحفظهن، اے بھلائے لڑکے کچھ باتیں میں تجھے سکھاتا ہوں، یاد رکھنا اس کو. اور ابن عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور ایک بچے ہونے کی حیثیت سے بتا رہے ہیں، ہم بڑوں کے ذہن میں نہیں ہو بات. فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو تو جب اللہ کو یاد کرو گے تو اپنے سامنے پاؤ گے، اپنے سامنے پاؤ گے، اندھیرے میں، اجالے میں، خلوت میں، جلوت میں، مسجد میں، آفس میں، بازار میں، امریکہ میں، رشیا میں، چائنا میں، آسٹریلیا میں، انڈونیشیا میں، جاپان میں، فلاں میں، کہیں بھی تجد ہوتی جہاں وہاں سامنے. اسی لیے ہم لوگ یہاں پہ لوری میں بیٹھ کے سبحان ربی العلیٰ کہتے ہیں، اللہ میا گنا بدو کہیں گے، مکے میں جا کے بھی سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، یا گنا بدو کہتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ، وہاں والے بھی سجدہ کر رہے ہیں، یہاں والے بھی سجدہ کر رہے ہیں، مشرق والے بھی، مغرب والے بھی، شمال والے بھی، جنوب والے بھی، وہ بھی اللہ اکبر، یہ بھی اللہ اکبر، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، سب کے لیے اللہ تبارک مطالعہ سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، سب کے قریب ہے. اقرب ما یکون للعبد، سب سے زیادہ قریب جو بندہ ہوتا ہے اپنے پروردگار کے وہ فی السجود سجدے میں ہوتا ہے. جو آدمی کہیں بھی سجدہ کرے، پانی میں، سمندر میں کرو جا کے، ہوائی جہازوں میں کرو، گاڑیوں میں کرو، دیہات میں کرو، جزیروں میں کرو، چاند پہ جا کے کرو، مریخ پہ جا کے کرو، زمین پہ کسی جگہ کرو، پہاڑ کے دامنوں میں کرو، شہروں کے تمدن گاہوں میں کرو، کہیں کرو، اقرب ما یکون للعبد، سجدے میں سب سے قریب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. جب سوچے گا کوئی مخلوق، جب سوچے گی وہ اس کے سامنے پائے گی. تجد تجاہ وعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لن ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ. اس کو یاد رکھو کہ امت ساری مخلوق تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو نہیں نفع پہنچا سکتی, مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے طے کیا, جو اللہ نے طے کیا اور تمہارے نفع ہونے کے لیے وہ طے کیا. مخلوق کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اور مخلوق کے پاس کچھ ہے نہیں. ولو اجتمعوا علی ان یضروا کا بھی شہید, اور اگر سارے متفق ہو جائیں کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں, نہیں یضروا کا الا بشین قد کتب اللہ علیک, نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے مقابلے میں تمہارے نقصان کے لیے طے فرما دیا. اللہ نے طے فرمایا اور تمہارے نقصان کے لیے طے فرمایا, وہی وہ نقصان ہی ہو سکتا ہے اور دوسرا نہیں ہو سکتا. مخلوق کے پاس طاقت ہو یا نہ ہو, بڑی طاقت والی مخلوق ہو چھوٹی طاقت والی مخلوق ہو, اللہ چاہیں گے تو نقصان ہوگا ورنہ. اللہ کا علم میرے دوستو مخلوق کے خوف سے خالی کر دیتا ہے ایک آدمی کو, ایک انسان کو, پورے مخلوق کے خوف سے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان جیسا ہونا ہے ویسے ہو, اور تما سے خالی کر دیتا ہے, کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں, کوئی مخلوق کچھ نہیں دے سکتے آپ, نہ تعلقات والے ہیں نہ دشمن, نہ کمزور نہ پاورفل, کسی سے کچھ نہیں. سارے کے سارے متفق ہو جائیں تمہیں نقصان پہنچانے پہ تو نہیں نقصان پہنچا سکتے, مگر وہی جو اللہ نے تمہارے مقدر میں فرما دی. رفعت الاقلام, تمہارے نفع و نقصان سے قلم اٹھ چکا ہے کہ جو نفع ہونا ہے وہ بھی لکھا جا چکا ہے, جو نقصان ہونا ہے وہ بھی لکھا جا چکا ہے. وجفت الصحف, اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں, لکھ کے روشنائی اس کی خشک سوکھ گئی ہے, مزید اس میں کچھ ہونے والی ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اپنے بندوں کے ساتھ ہے, کیا ان کی تقدیر ہے میرے دوستو, کیا ان کا علم ہے اپنے بندوں کے بارے میں, ہر چیز پہلے سے طے پاؤں. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ان کے خادموں نے کہا, فتنوں کا زمانہ تھا, ہر طرف سے یلغار تھی, دشمنوں کے گھیرے تھے, کچھ آدمی آئے کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے حراسہ کا کام کرنا چاہتے ہیں, واچ میں نہیں کرنا چاہتے ہیں, رات میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ آرام کر رہے ہوں, کوئی دشمن حملہ کر دے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین والوں سے حفاظت کرنا چاہ رہے میری یا آسمان والے سے حفاظت کرنا چاہ رہے. آسمان والے سے کون حفاظت کرتا ہے, زمین والوں سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں. فرمایا کہ اگر آسمان والے نے زمین والوں سے والوں کی طرف سے کچھ نقصان طے کیا ہے تو تم بچا لو گے آسمان والے سے مجھے, اور اگر اس نے بچانا میرے لیے طے کیا ہے تو زمین والے میرا کچھ کر لیں گے, کہیں گے نہیں, کہیں گے جاؤ یار سو جاؤ کام کرو اپنا کام کرو, تو سو جاتے تھے. حضرت صحابہ کو میدان جنگ میں جب جنگ گرم ہوتی تھی گھوڑوں کی پیٹھ پہ نیند آ جاتی تھی تھکان کی وجہ سے. صحابہ کی شان میں یہ بات لکھی ہے ان کی سیرت میں کہ گھوڑوں کی پیٹھ پہ میدان جنگ میں جب جنگ گرم ہوتی تھی, جب آنکھوں میں خون اتر آتا تھا, جب تلواریں تیریں چل رہے ہوتے تھے ان کو نیند آ جاتی تھی, جب تھک چکے ہوتے سو جاتے تھے, اور ان کے سر جا کے گھوڑوں کی جو ہے نا پیٹھ کو لگ رہے ہوتے تھے ان غنودگی کی وجہ سے. یہ ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے. ایسا اطمینان, ایسی تسلی, ایسے دشمن سے بے خوفی, ایسے دشمن سے بے روبی, مجھے چلتا ہے تھوڑا. میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہیں اس کا بار بار آدمی کو مراقبہ کرنا ہوتا ہے, اس کو تازہ کرنا ہوتا ہے, اس کی دعوت دینی ہوتی ہے, اس کی تفصیلات سنانی ہوتی ہیں, اس کی تفصیلات سننی ہوتی ہیں, اس کو یاد کرنا ہوتا ہے. اللہ پاک ہیں اور اللہ دیکھ رہے ہیں, کسی جگہ بھی کوئی مخلوق دیکھے اور اللہ نہ دیکھے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب اس کو ہم تو دیکھے لیکن اللہ نہیں دیکھ رہا, یہ کیا بات. اللہ دیکھ رہے ہیں, اندھیرے میں, اجالے میں, خلوت میں, جلوت میں, گھر والوں کے ساتھ, باہر والوں کے ساتھ, اللہ پاک دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہیں, اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں. وہ معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں تم ہو. اللہ تعالیٰ کا کسی جگہ پہ ہونا اللہ تعالیٰ کو عائب دار نہیں بنا تھا. ایک صاحب نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ استنجا میں بھی ہوتا ہے کیا, میں نے کہا تم استنجا میں ہوتے نہیں ہوتے, ہوتے ہیں. تو جب اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے, وہ معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. اللہ تعالیٰ کو عائب تھوڑی لگتا ہے ایسی چیزوں سے. سورج کی روشنی اگر استنجا خانے میں آ جائے تو سورج کی روشنی میلی ہو جاتی ہے کیا, گندی ہو جاتی ہے کیا, اس کی رضاحت میں کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ سورج کی روشنی متاثر نہیں ہوتی تو اللہ پاک کی ذات عالی کیسے کسی کے مخلوق کے عیب سے متاثر ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں, تنہائیوں میں ساتھ ہیں, لوگوں میں ساتھ ہیں, بھیڑ میں ساتھ ہیں, بھڑکڑ میں ساتھ ہیں, وہ جانتے ہیں. کوئی زبان معنی نہیں ہوتی ان کے لیے, احساس معنی نہیں ہوتا. علیم بذات الصدور, وہ سینوں کے باتوں کو جانتے ہیں. علام الغیوب, غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے ہیں ویسے اگر ہمیں یاد رہنے لگ جائیں میرے دوستو, ہمارے کردار صحیح ہو جائیں گے, ہماری زندگی صحیح ہو جائے گی. آج انسانیت جو بگڑی ہوئی ہے, بندگی سے دور ہے, اللہ تعالیٰ کے اللہ کو جیسے جانتی ہے نا ویسے یاد نہیں رکھتی. حالانکہ یہ سب ہمارے عقیدے ہیں, ان میں سے کوئی چیز بھی ہماری بات ہم نے نہیں سنی, ایسی بات نہیں ہے. اللہ ہی ہے, اللہ کی یہ صفات ہیں, ہم اللہ کو جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ سب باتیں مانتے ہیں کہ ہمارے دھیان میں کہاں ہے, سب استحضار میں کہاں ہے. وہ ساتھ ہیں, وہ بکل شیء محیط, وہ ہر شے کو محیط ہیں, وہ تو ہر شے کو محیط ہیں, گھیرے ہوئے ہیں. اور گھیرا بھی ایسا ویسا نہیں ہے کہ اندر تو چیز ہے, چیز کے اوپر کا کور جیسے ہوتا ویسے گھیرے نہیں. والاول والآخر والظاہر والباطن, وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے, وہی باطن ہے. کیسے محیط ہیں, کیسے ساتھ ہیں, کیسے قریب ہیں, کیسے علیم ہیں, کیسے سمیع ہیں, کیسے بصیر ہیں, کیسے محافظ ہیں, کیسے رب ہیں, کیسے مانع ہیں, کیسے رافع ہیں, کیسے خافض ہیں, کیسے معیز ہیں, کیسے مذل ہیں. وہی اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ, چونکہ مالک الملک ہے, بادشاہوں کا بادشاہ, جس کو چاہتے ہیں ملک عطا فرماتے ہیں, جس سے چاہتے ہیں ملک کھینچ لیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں, ان کے ہاتھ میں خیر ہے. پوری جو لیل فی النہار, رات کو داخل کر دیتے ہیں دن میں, اور دن کو داخل کر دیتے ہیں رات میں, اور زندے کو نکالتے ہیں مردے سے, اور مردے کو نکالتے ہیں زندے سے, زندوں سے مردوں کو نکلنے کا نظام ہے, مردوں سے زندوں کے نکلنے کا نظام ہے, مرغیوں سے انڈوں کے نکلنے کا نظام ہے, انڈوں سے مرغیوں کے نکلنے کا نظام ہے. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب, اور جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے روزی عطا فرماتے ہیں. تعالی شانہ میرے دوستو ایسی صفات رکھتے ہیں تو ان صفات کی دعوت دینی ہوتی, اس کا مذاکرہ کرنا ہوتا ہے. اگر ہمیں اس طرح یاد ہو جائے اللہ پاک, تو کیسے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جذبہ ہمارے اندر آئے گا؟ تعالیٰ شانوں کی بندگی کا جذبہ آ جائے. کوئی غلط کام کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اور ان کی عظمت آ گئی, وہ غلط کام چھوٹ جائے گا. غلط بات بولنے سے پہلے اللہ کا دھیان آ گیا, غلط بات چھوٹ جائے گی. دھوکہ دینا چھوٹ جائے گا, لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا یہ چھوٹ جائے گا, اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچنا آسان ہو جائے گا. آدمی کی زبان صحیح ہو جائے, آدمی کی دید صحیح ہو جائے, آدمی کی بول صحیح ہو جائے, اور آدمی کا عمل صحیح ہو جائے, اور آدمی کی سوچ صحیح ہو جائے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم جیسے مانتے ہیں ویسا ہمیں یاد بھی رہ جائے. مانتے تو ہیں لیکن یاد نہیں رہتا کچھ بھی, غفلت چھا جاتی. اس لیے یہ ایمان کو تازہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایمان کے اندر تجدید ہوتی ہے, تازگی ہوتی ہے. اس تازگی سے استحضار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اس سے بندگی کا جذبہ آتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے, وہ ایک اپنے شاگرد کو بہت چاہتے تھے, ان کے دوسرے شاگردوں کو جلیسی ہو گئی کہ صاحب اس کو کیوں چاہتے ہیں, حالانکہ وہ تو نیا ہے اور ہمیں نہیں چاہتے, ہمیں پرانے ہیں. تو وہ بتانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ میں اس کو کیوں چاہتا ہوں زیادہ. انہوں نے کہا کہ یار آج ایک کام ہے, تھوڑا سا مہمان آ رہے ہیں, بہت سے مہمان آ رہے ہیں, ان کے لیے بڑا پکوان کرنا ہے. تو سب کو انہوں نے فارم تو تھے نہیں جیسے اس زمانے میں جو ہے نا چکن کے فارم ہوتے, مرغیاں گھروں میں ادھر ادھر پلا کرتی تھی. انہوں نے ہر ایک اپنے شاگرد سے کہا کہ یہ مرغی لے جاؤ اور ایسی جگہ لے جا کے کاٹ کے لاؤ جہاں پہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو, ایسی جگہ جا کے کاٹ کے لاؤ اس کو جہاں پہ کوئی نہ دیکھ رہا, اور جلدی لانا مہمان آنے والے ہیں پکانا ہے. اب سب گئے, کسی کوئی آدمی درخت کے پیچھے گیا, کوئی جنگل میں گیا, کوئی پہاڑ کے پیچھے گیا, کوئی اپنے گھر کی کوٹری میں گیا, کوئی اپنے گھر کی دیوار کے پیچھے گیا, اسے جلدی جلدی سے کاٹ کے لائے, کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, میں وہاں سے کاٹ کے لایا. وہ جو نیا شاگرد تھا جس کو چاہتے تھے بہت, وہ لے کے آ گیا واپس زندہ, اس کو کاٹا ہی نہیں. کہنے کے بے وقوف آدمی, شو کر رہے تھے اس کے سامنے, لوگوں کے سامنے جیسے ناراضگی ظاہر کر رہا ہوں, بے وقوف آدمی, مہمان آنے والے اور تو نے ابھی تک اس کو نہیں کاٹا, میں نے ایک کام لگایا تھا چھوٹا سا, وہ تجھ سے نہیں ہو سکا. کہنے کے حضور آپ نے فرمایا کیا؟ میں نے بس یہ کہا تھا کہ ایسی جگہ جا کے کاٹو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہوں. کہنے کے یہی تو پرابلم ہو گیا ہے, جہاں میں جاتا تھا مجھے لگتا تھا کہ اللہ پاک دیکھ رہے, اندھیرے میں گیا تو وہاں دیکھ رہے, کوٹری میں گیا تو وہاں دیکھ رہے, جنگل میں گیا تو وہاں دیکھ رہے, درخت کے پیچھے گیا تو وہاں دیکھ رہے, دور گیا تو وہاں دیکھ رہے, قریب گیا تو کہیں کوئی جگہ ملی نہیں آخر جہاں کے بارے میں سوچوں کہ میرے اللہ مجھے نہیں دیکھ رہے. اور آپ نے یہ کہا تھا کہ کوئی نہ دیکھے, آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہ دیکھ رہا ہوں, آپ نے تو کچھ ایسی قید نہیں لگائی تھی, آپ نے کہا تھا کہ کوئی نہ دیکھے, وہ تو ایک دیکھنے والا تو تھا ہی تھا وہاں پہ. وہ بزرگ نے فرمایا کہ کوئی مہمان ومان نہیں آ رہا, نہ کسی کی دعوت ہے یار, بس یہ دکھانا تھا کہ یہ شاگرد کو میں چاہتا کیوں ہوں. تم کو جلیسی ہو رہی تھی نا, اس کو میں چاہتا کیوں ہوں, اس کو میں چاہتا کیوں نہیں ہوں, یہ میں بتانا تھا کہ دیکھو کیسا پک گیا یہ پھل, یہ کیسا پک گیا ہے پھل اندر سے, اس کے استحضار دیکھو, اس کی کیفیت دیکھو. میرے دوستو ایمان اس کا نام ہے, ایمان کی کیفیات ہوتی ہیں یہ, اگر ہمیں یہ یاد ہو سارا بتاؤ کتنا فرق پڑے گا. پھر جب نماز کا حکم ہم پر متوجہ ہوگا تو کیسی مستعدی سے ہم نماز پڑھیں گے, کیسی خوش و خضوع سے پڑھیں گے, کیسے وقت پر پڑھیں گے, کیسے حاضر دماغی سے پڑھیں گے, کیسے مسائل کی رعایت کے ساتھ پڑھیں گے, وقت کی پابندی کے ساتھ, مسائل کی رعایت کے ساتھ, فضائل کے دھیان کے ساتھ, آداب کے ساتھ, اور حاضر دماغی کے ساتھ, خشوع اور خضوع کے ساتھ. ہمارا تو دماغ ہی غائب ہے, اس لیے ایسے اللہ سے ہم غافل ہو کے نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھ لی, نماز بھی ہو رہی ہے اور ادھر اپنے کام میں بھی لگے ہوئے ہیں. صبح صبح اٹھ گئے, فجر کی نماز میں آ گئے, یار وہ اس آدمی کو, وہ آدمی اتنے پیسے دینا ہے اور میں اس کو اتنے پیسے باقی ہوں, اور فلاں فوراً یہاں سے ناشتہ کر کے مجھے بریک فاسٹ کر کے وہاں سے وہاں جانا ہے, بچوں کو ڈراپ کرنا ہے, اس کو پک کرنا ہے, مجھے فلاں جانا ہے, اس کو میں نے ٹائم دیا. ساری دنیا چل رہی ہے اور اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہیں, اس اللہ کے سامنے جو زندہ ہے, اس کے سامنے جو سن رہا ہے, اس کے سامنے جو موجود ہے, اس کے سامنے جو دیکھ رہا ہے. دھیان نہیں رہا, وسوسوں سے الجھے ہوئے ہیں. حالانکہ جو کام کر رہے ہیں اگر ہم اس کی طرف دھیان دیں تو آٹومیٹکلی نماز میں خوشی ہو جائے. بھائی کیا کر رہے ہیں وہ شعور سے کریں, ہم کیا کر رہے ہیں وہ دھیان سے کریں, رکوع کر رہے ہیں تو رکوع کر رہے ہیں, اب اس میں تسبیح تین پڑھنی ہے, رکوع کرنا اور تین تسبیح پڑھنا, اس میں ٹائم ہی کا ہے دوسری طرف سوچنے کا. اگر ہم یہ تین چیزوں کو سوچ لیں, تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کو سوچ کے بولیں, اب کہاں ہے ٹائم کیا اور کسی چیز کو ہم سوچیں؟ تین مرتبہ سبحان ربی العلیٰ کو ہم سوچ کے بولیں تو کہاں ٹائم ہے کہ کوئی اور چیز سوچیں؟ تو وہ نہیں سوچ رہے کہ میں سبحان ربی العلیٰ کہہ رہا ہوں, اس کے بعد تو فوراً اللہ اکبر ہے, پھر اللہ اکبر کو بھی سوچنا ہے کہ اللہ سب سے بڑے, پھر اللہ اکبر کو سوچنا ہے کہ اللہ سب سے بڑے. ہر ہر عمل کو مستقل سمجھ کے ارادتاً کرنے سے خوشبو آ جاتا ہے. ہر ہر عمل کو نماز پورا ایک عمل سمجھتے ہیں, نہیں ایسا نہیں کرنا. اس کو خوشبو کا طریقہ یہ ہے کہ رکوع ایک مستقل کام ہے, یا میں کیا کر رہا ہوں اس میں, سجدہ ایک مستقل کام ہے, میں اس میں کیا کر رہا ہوں, قومہ ایک مستقل کام ہے, میں اس میں کیا کر رہا ہوں. جو کر رہا ہے آدمی وہ دھیان سے کرے, ہو گیا خوشبو, خوشبو خضوع سے نماز. اور پھر میرے اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں, کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں وہ جاننا. کہتے ہیں ہر ہر بات کو آدمی اپنے علماء کرام سے پوچھ پوچھ کے کرنے والا ہو جائے اور تحقیق کا جذبہ آ جائے, معلوم کرنے کا جذبہ آ جائے. اور کیا معلوم کرنے کا؟ معلوم کرنے کا جذبہ ہمارے پاس ہے, لیکن جنرل معلومات کا جذبہ ہمارے پاس ہے, ڈسکوری دیکھتے رہتے ہیں معلومات کے لیے, کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہے, پہاڑوں میں کیا ہے, کیپ میں کیا ہے, سمندر میں کیا ہے, سمندر کی گہرائی میں کیا ہے, سمندر کے, بھائی معلومات سے مراد یہ ہے, تحقیق کے جذبے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں وہ ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کن چیزوں سے وہ راضی ہوتے ہیں، کن چیزوں سے وہ ناراض ہوتے ہیں، وقت کا امر کیا، حکم کیا ہے اللہ پاک کا، ان کا منشا کیا ہے، اچھے کاموں میں بھی کون سا کام کرنا اس وقت وہ چاہیں گے. بہت سے لوگوں کو نیک کاموں کے کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اچھے کاموں کے کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، دین کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، مگر دھیان اس میں نہیں ہوتا کہ اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہوں گے. وقت حاضر کا، امر حاضر کیا ہے؟ باپ نے پانی مانگا، باپ نے کہا پانی لاؤ، باپ نے باپ پانی مانگ رہے ہیں اور آپ باپ کے لیے روم بنا رہے ہیں. ابا تمہارے ہاتھ میں کمرہ بنا رہا ہوں ایک اچھا آرام دے. حاضر کا امر کیا ہے وہ نہیں دیکھ رہا باپ کا. میں تو تمہاری خدمت کے لیے جو، میں تو تمہارے لیے روم بنا رہا ہوں، تمہارے لیے کارپیٹ بچھا رہا ہوں، تمہارے لیے فریج لے رہا ہوں، تمہارے لیے. بھائی حاضر کا امر کیا ہے؟ باپ کو اس وقت دبا ہونا ہے، اس کو ٹھٹکا لگ گیا، اس کو پانی چاہیے. حاضر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، کیسا ہونا وہ کام چاہ رہا ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے. اور ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے ہر وقت یاد کرے گا جو اللہ اس کے لیے ہر وقت ربوبیت کا انتظام فرما رہا ہے، نعمتیں اس پر برسا رہا ہے. شکر کا جذبہ، یاد کا جذبہ، دھیان کا جذبہ، زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، دل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فکر ہو رہا ہے، عمل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی موافقت اور اطاعت و بندگی ہو رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. اور اللہ کی ساری مخلوق ہے تو ساری مخلوق کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، اور مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار ہیں، ان پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے ساتھ خصوصی اکرام کا معاملہ کرنا. یوں تو جانور پہ بھی رحم کرنا ہے، بلی پہ بھی رحم کرنا ہے، کتے پہ بھی رحم کرنا ہے، اس کو بھی پیاسا نہیں چھوڑ سکتے. ایک تو ساری انسانیت پہ رحم ہوتا ہے، لیکن ایک ان کے ماننے والے جو ہیں، ان پر ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، ہمارے ایمانی بھائی، جیسے نسبی بھائی ہوتا ہے، خونی بھائی ہوتا ہے، ایمان والا بھائی ہوتا ہے. ایمان والا بھائی خونی بھائی سے بڑا ہوتا ہے، ایمان والا بھائی خونی بھائی سے بڑا ہوتا ہے. خونی بھائی ختم ہو جائے گا موت پر، ایمان والا بھائی ختم نہیں ہوگا. الاخ اللہ یوم الدین بعض ہوں لباد ادب المتقین. انتظامی اعتبار سے خونی بھائی کے احکام تھوڑے سے الگ ہیں، لیکن رشتہ جو ہے نا وہ زیادہ بڑا ہے ایمانی بھائی کا، جس میں زبان کا فرق نہیں ہے، جس میں علاقے کا فرق نہیں ہے، جس میں قوم کا فرق نہیں ہے، جس میں رنگ کا فرق نہیں ہے، جس میں نسل کا فرق نہیں ہے، جس میں مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کا فرق نہیں ہے. ان کے ساتھ کتنا اکرام ہونا، کتنی عزت ہونا، کتنی خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے، ہمدردی، مساوات، غمخاری، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کا بھلا چاہنا، یہ میرے دوستوں ایمانی تقاضا ہے. جب آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ میں اس کا ایک برتاؤ ہوتا ہے. میں آپ سے دوستی رکھتا ہوں تو آپ کے بچوں کے ساتھ میں دشمنی کیسے کر سکتا ہوں؟ اور میں جتنا آپ کے بچوں کے ساتھ میں اچھا سلوک آپ کے سامنے کروں گا چھوٹے بچوں کے، آپ کو میرے ساتھ اتنی دوستی میں اضافہ محسوس ہوگا. بولیں گے یار واقعی کیا آدمی ہے، ہماری فیملی کے ساتھ میں تو بڑا اچھا سلوک کرتا ہے. الخلق عیال اللہ، یہ پورا اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے کنبے کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے؟ آپ اللہ سے تو دوستی جاتا رہے، اس کے کنبے کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں اس کو. اس وجہ سے اکرام ہے. اور وہ اللہ جو ایسا ہے میرے دوستوں، اس کو راضی کرنے کے لیے ہی کوئی کام کیا جاتا ہے اور اس کی ناراضگی سے ڈرا جاتا ہے، اور کوئی غرض نہیں ہوتی. اللہ کے سچے بندے کو اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی اور غرض نہیں ہوتی. اس لیے اس کے ہر عمل کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، اخلاص. اور اس کی جان اور اس کا مال اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے اور اللہ کے پسندیدہ دین کی حیات کے لیے وقف رہتا ہے. ہر مسلمان کو عادت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے دین پر پیسہ لگانے کی، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقت لگانے کی. ہر مسلمان کو ہیبٹ ہونی چاہیے، عادت ہونی چاہیے، حتیٰ کہ جب اگر وقت آ جائے تو جان تک دینا پڑ جائے تو جان تک دینے کے لیے راضی ہو جائے. علماء نے فرمایا کہ جس کو اللہ کے لیے جان دینے کا جذبہ جس کے دل میں نہیں ہوگا، اس کا ایمان پر خاتمہ مشکل ہے. اللہ کے لیے وقت آ جانے پر جان دینے کا جذبہ جس میں نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا.
آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ڈیپینڈنٹ ٹوٹلی محتاج ہیں اللہ کے، اور وقت پر اللہ تعالیٰ کے لیے جان دینا نہیں چاہتے، تو جان و مال سے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے حاضر رہنا، اور صرف حاضر نہیں رہنا تھاٹ کے اعتبار سے بلکہ اس کی عادت ہونا، اس کے لیے میرے دوستو یہ ہے کہ آپ کو وقت لگاتے رہنا ہوگا تاکہ آپ کا وقت اللہ کے لیے لگتا رہے، پیسہ لگاتے رہنا ہوگا تاکہ آپ کا پیسہ اللہ کے لیے لگتا رہے. اس کے لیے بزرگوں نے ایک ترتیب ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں خروج کرتے رہنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا استنفرتم فانفروا، جب تم سے خروج کا مطالبہ کیا جائے دین کے تقاضوں کے لیے تو سفر کیا کرو، نفر کیا کرو، نفر سفر کو کہتے ہیں. واذا استنفرتم فانفروا لا ہجرۃ بعد الفتح ولیکن جہاد ولیۃ واذا استنفرتم فانفروا. فتح مکہ ہو گیا، اب ہجرت فرض نہیں رہی جیسے پہلے ہجرت فرض تھی، لیکن حضور نے فرمایا کہ نیت رکھنی ہوگی کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے دین پر کوئی مصیبت آ گئی تو میں ہجرت کروں گا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہجرت اگر کینسل ہو گئی ہے تو تم کو سفر بھی نہیں کرنا پڑے گا، نہیں، سفر کا تم سے مطالبہ کیا جائے گا، اور جب مطالبہ کیا جائے دین کے لیے سفر کا تو تم سفر کرنا. یہ حدیث شریف، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہماری جان اللہ کے لیے، ہمارا مال اللہ کے لیے، ہم کو اس کے لگانے کی عادت ہونا چاہیے. تو ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت کے واسطے ترتیب بنائی ہے. مصروف لوگ ہیں، ان کو مستقل نکلنے کو کہا جائے تو نہیں نکلیں گے، تو ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تم مہینے میں ایک دو چار روز نکل جائے کرو. سال بھر نکلنے کے لیے کہیں گے تو نہیں نکلیں گے، تو کہتے ہیں کہ بھائی تم سال میں ایک آدھ مہینے کے لیے نکل جائے کرو، ڈیڑھ مہینے کے لیے. عادت ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو ایک مرتبہ چار مہینے کے لیے نکل جاؤ، پھر نکلتے رہنا چار چار مہینے کے لیے، جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا تقاضا آئے اور تمہارے لیے ترتیب بنتی رہے. یہ میرے دوستوں مجھے اور آپ کو کرنی ہے. اگر ہم ان چیزوں پر آ جائیں گے تو پھر آمنت باللہ کما ہوا، جیسے اللہ ہے ویسے میں مانتا ہوں کا تحقق ہوگا. جس کو آپ نے مانا اس کو آپ محقق بھی کریں کہ ہاں میں نے مانا، اس کا پروف بھی دیں، اس کا ثبوت بھی دیں. مانتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے تو ثبوت کہاں دے رہے، مانتے ہیں لیکن جاہل رہ رہے تو ثبوت کہاں دے رہے، مانتے ہیں لیکن یاد ہی نہیں رکھتے ہیں تو ثبوت کہاں دے رہے، مانتے ہیں لیکن ان کے مخلوق کے حقوق ادا نہیں کرتے، لحاظ نہیں کرتے، ثبوت کہاں دے رہے، مانتے ہیں لیکن اغراض کی بنیاد پر عمل کرتے تو ثبوت کہاں دے رہے، مانتے ہیں لیکن نہ وقت لگتا نہ پیسہ لگتا تو کس بات کا کیسے ثبوت دے رہے کہ آمنت باللہ کما ہوا، نہیں مان لیا اللہ کو جیسے کہ اللہ ہوا. اس کے لیے میرے دوستو ارادہ کرنا ہوتا ہے، سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.